الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے. اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر, یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے, اور آپ کے پاس صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار تھے, اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے. یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے, ترتیب کیسی ہے, تنظیم کیسے ہے. تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے ان میں سے 14 آدمیوں نے اتفاق کیا کہ ابھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ, تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں. تو وہ 14 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ کھڑے. حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو. تو جب انہوں نے نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے. اب وہ گھبرا گئے, کبھی ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ, لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی, ہمیں صحابی نے دیکھ لیا. تو حضرت حذیفہ نے انہیں جب للکارا نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو ویسے چڑھ رہے تھے, ابھی حضور اکیلے کھڑے ہیں اور ایسی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, ان کے چہروں پہ کپڑے تھے لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے. آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. 14 آدمیوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتلا دیا. اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا رازدان, کہ حضور نے نام تو بتلا دیے لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں, بس یہ راز ہے. اور حضرت حذیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نہیں بتلا, کیونکہ حضور نے منع فرما دیا. اور دوسرا واقعہ سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قضاء حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے, لوگوں سے بہت دور. اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ حمامات یہ ویسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی, بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے, اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہے کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے. جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے, تو انہوں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے نماز پڑھائی, ابھی ایک رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہیں آ کے جماعت میں نماز پڑھی, جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے, امام شافعی کی کیا ضرورت ہے, امام مالک کی, امام احمد حنبل کی. بھئی اللہ کا قرآن ہے, حدیث موجود ہے, تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ان کا مطلب ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو آپ بھی پڑھ لیں گے میں بھی پڑھ لوں گا, لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی, بس حدیث مبارک تو اتنا کہتی ہے نا. یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس پہ باب باندھے, کہ صلات الاکابر خلف الاصاغر, کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا, یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا, عبد الرحمان ابن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے, تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے, تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی, یا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے, تو اس لیے یہ محدثین و فقہا کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں ایک رکعت پڑھی ہے تو عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے, اور 10 نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات صلات کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک, یہ ظہر کا کہاں تک, عصر کا کہاں تک, مغرب کا کہاں تک, عشاء کا کہاں تک, تو انہوں نے 10 نمازیں پڑھائیں, 5 نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھا دی, اور بدلا دیا گیا حضور کے اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے. اسی طرح بھی اب زوال کے ہونے کے بعد سے لے کر او ماشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے. اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے, لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نماز مکروہ ہو جائے گی. اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک عشاء کا وقت ہے. اچھا اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے, ورنہ فجر صادق تک, صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تعلیم جب دی گئی تو 10 رکعتیں حضور پاک نے 10 نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائیں, اور اسی طرح ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی تشریف لے آئے. نماز ہو گئی, حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے, نماز اللہ کی ہے, ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد قبا, یہ تو آپ نے دیکھی ہیں, ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد ضرار بنائی, اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار. یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا, یہودیوں کا عالم تھا, اس نے منافقین مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ ابھی اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی, اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا, پھر خیبر آ گئے, پھر خیبر سے نکالا گیا, اب ہمیں جزیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے, تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں, تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں, مسلمانوں کے اندر مل جائیں, مسلمان بن کے رہیں, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو, ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے, اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور شو یہی ہو کہ یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے, کوئی قبا کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا, کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا, چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے. اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے بھی خواہش کی, یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں, ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ پھر برکت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں, تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے. جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافقون نے مسجد بنائی. حضور پاک نے مالک ابن دخشن آپ کے صحابی ہیں ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو جلا دو, توڑ دو اور جلا. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا,
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ إنهم لكاذبون
لا تقم فيه أبدا. اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنین نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے, نفاق ہے, مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے, یہ بالکل اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی ہے, یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں, آپ کا مقام وہ ہے لمسجد اسس علی التقوی, وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس مسجد کو بھی جلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے, لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص پکے مومن سچے اندر باہر سے, لیکن غلطی ہو گئی بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے. ان میں تین صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے, کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مغارۃ ابن الربیع, یہ تین آدمی تھے بڑے پکے مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت میں, حالانکہ میرا کوئی عذر نہیں کوئی مجبوری نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا اور کہتے ہیں کہ فتبسم, حضور مسکرائے لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراضگی, پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہاں کعب کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما بھی عذر, حضور خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں, میرے پاس مال تھا, دولت تھی, سواری تھی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا حضور, کوئی عذر نہیں, بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فوراً جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا, بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور قافلہ چلا گیا, میرا عذر کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا کعب, کہ کعب نے سچ کہا, جھوٹ نہیں بنایا, بہانہ نہیں بنایا. حضرت کعب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار, سب لوگ آئے قسمیں کھا کے حضور سے معافی لے گئے, تم بھی کوئی قسم شسم کھا لیتے, حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں, الصدق ینجی والکذب یہلک, صدق سے آدمی کو سچ سے نجات ملتی ہے, جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک و برباد کرتا ہے. سچ سچ ہے, میں نے ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اور بھی دو صحابی ہیں, ہلال ابن امیہ, مغارۃ ابن الربیع, انہوں نے بھی سچ کہا ہے, ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ابھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو مقاطعہ, کہ ابھی ان تین آدمیوں کے ساتھ بات چیت لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سب بند, حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں بیویاں جو ہیں اولاد بیوی بیٹے کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. ان دو صحابہ نے حضرت ہلال نے اور حضرت مرارہ ابن ربیع نے آدمی بھیجے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں, تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیجتے ہیں ماں باپ کے گھر. حضور نے ان کو اجازت دے دی لیکن کہا کہ بولنا نہیں. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت دو, میں نے کہا کہ میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ علیہ کی علیہ تم گھر چلی جاؤ, چونکہ تم جوان عورت ہو میں جوان آدمی ہوں, خدا نہ خواستہ صبر نہ کر سکیں, پہلے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہو, تم بھی جاؤ. اب حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی مقاطعے پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے. کسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے جب ان پر ان کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور ان کا جینا بھی تنگ ہو گیا, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بات نہ کرے کوئی. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دو صحابی جو تھے نا وہ تو خیر بوڑھے تھے, وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے کہ کوئی بولتا نہیں, سلام کرو کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن میں جوان آدمی تھا, میں آ جاتا تھا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, چلو بھی نہ بولے میں تو زیارت کر لیتا ہوں نا, چلو حضور نہیں بولتے. اور کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہ میں یوں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں, کبھی محبوب دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میری نظر پڑتی تو حضور فوراً اپنا چہرہ پھیرتے. محبت جب ہو نا, ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں نا, ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی, بس ہاتھ چوم لیے, 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا لی, سبحان اللہ, جنت میں گھر بن گیا, خلاص. ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی, قرآن پڑھنے کی, عبادت کرنے, ہمیں کیا ضرورت. ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں, نام آتے ہیں اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں, 12 ربیع الاول آتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں, معراج کی رات آتی ہے عمرہ بھی کراتے ہیں, ماشاءاللہ. اور کیا چاہیے اللہ کے نبی کو ہم سے, ہمارا تھوڑا احسان ہے حضور پر. ہم نے محبوب بنایا نہیں نبی پاک, یہ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے. ایک لڑکی سے محبت ہو جائے, دیکھو کتنی قربانیاں دیتے ہو, 8-8 گھنٹے جو اس کی سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑے, گلیوں میں کھڑا ہونا پڑے, کھڑا ہے کہ ادھر سے گزرے گی دیکھوں گا, بس سٹاپ وہ بھی اسی سے بس پہ بیٹھتی ہے اور میں نے بھی یہیں کھڑا ہو کے انتظار کرنی ہے, کھڑا ہے, ٹہل رہا ہے, بارش برس رہی ہے, کپڑے بھیگ گئے ہیں, انسان کے بجائے بےچارا بندر نظر آ رہا ہے, لیکن انتظار ہے کہ محبوبہ آئے گی. اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر کے پیچھے, آپ جو ہے حمام میں کھڑے ہو جائیں تو ساری رات حمام میں بھی کھڑا رہے گا, بدبو سے مر جائے چاہے کھڑا رہے گا, محبوبہ کا حکم ہے, محبوبہ سے ملنا ہے. اپنے گھر میں کپڑے نہ ہوں, وہ کہے کہ سوٹ لانا ہے, بالکل بالکل جا کے چوری کرنی پڑے, ڈاکہ ڈالنا پڑے, رشوت کھانی پڑے, محبوب کا حکم ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب نہیں بنایا. اگر ہمیں حبیب کبریا محبوب ہوتے نا تو ان کی ہر ہر ادا پہ ہم جان دے دیتے, پھر مسئلے نہ پوچھتے مولوی سے کہ جی یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے یا غیر ضروری. اچھا جی, اگر یہ نفل ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں جی, کوئی حرج نہیں, بالکل آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں, ہم سب اسلام سے نکل جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ, اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے. دیکھو نا جی, ایک آدمی عہدہ لیتا ہے, گورنر بنتا ہے, وزیر بنتا ہے, منسٹر بنتا ہے, حلف وفاداری اٹھاتا ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں کافروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کا سکنڈل بن گیا, ان کے نزدیک تو زنا زنا نہیں, سکنڈل کیوں بن گیا؟ ان کے نزدیک تو بھائی کوئی زنا زنا ہے ہی نہیں, نہ شراب شراب ہے, نہ زنا زنا ہے, نہ شباب شباب کباب, کوئی چکر نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے کہ نہیں, جب یہ آدمی پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آ گیا ہے, منسٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے, سینیٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے, یہ اب پبلک کا نمائندہ ہے, اب اس کا کردار جو ہے اس کا اثر پبلک پر پڑتا ہے, اب یہ غلطی نہیں کر سکتا. پہلے جو اس نے منہ کالا کیا ہے کرتا رہے, جب نوکری ختم ہو جائے جا کے پھر 2000 دفعہ منہ کالا کرے. لیکن جب اس نے حلف اٹھایا اور قوم کا اتنا بڑا نمائندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم نے بھی تو آخر کوئی حلف اٹھایا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, اور دن میں 5 دفعہ اس کو دہراتے ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں, آپ مولویوں کی باتوں میں نہ بگڑا کریں, لیکن یہ غور کریں کہ کیا اگر واقعی ہمیں حضور سے عشق ہے, حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور ہمارے محبوب ہیں. ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بیر علی پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے بھائی گاڑی روک دو، گاڑی روک دو. ہاں بھائی کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اب آگے تو میں جرت نہیں کر سکتا کہ سواری پہ سوار ہو کے مدنی پاک کے شہر میں جاؤں، یہاں سے پیدل جاؤں. وہ اللہ کے بندے کو شریعت میں منع ہے؟ انہوں نے کہا کوئی منع نہیں شریعت میں، لیکن بات ادب کی. اسی لیے جب عبدالحمید مراد جس نے حرم نبوی بنایا ہے نا مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب آئے تو بتایا دنیا کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن مدینہ پہ اتروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک وہ اسٹیشن موجود ہے. آپ جب مکہ آتے ہیں نا تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشن کا ابھی تک وہ آثار موجود ہیں، اور کچھ ڈبے گاڑی گاڑی کے ٹوٹے پھوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں آگے اترا وہ، تو اس نے کہا کہ یہاں سے میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا جیسے مجرم کو باندھتے ہیں رسی میں، باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ محمد مدنی کے روضے تک کہ میں مجرم ہوں اللہ کے دین کا، ایسے لے جاؤ. یہ نہیں کہ بادشاہ بنا کے لے جاؤ، مجھے مجرم کی حیثیت میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ آگے. ہم تو مجرم ہیں، ہم نے کیا حق ادا کیا ہے حضور پاک؟ حالانکہ دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن سوچ دیکھو کتنی تھی. اور اسی طرح آیا، رسی بندوا کے آئے. ہم نے میرا بھائی کبھی سوچا نہیں ہے. ویسے آپ کی مرضی ہے، ہمیں جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی وقی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، انہیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، سنتے سنتے چلے جائیں گے، بات جہاں تھی وہیں رہے گی. مسئلہ تو ہو گیا ہے وہ. بہرحال اب دیکھیں، یہ ہے مقام عشق کہ دیکھ رہا ہے کہ حضور دیکھتے ہیں. وہ قہر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں. کسی شاعر نے کیا عجیب بات کہتے ہیں، وہ قہر سے دیکھتے ہیں، ناراض ہو کے دیکھیں، دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں، کسی کی نگاہ میں تو ہوں، چلو غضب سے صحیح. کہتے ہیں جناب اسی حالت میں 40 دن گزر گئے، مقاطعہ جاری ہے. ملک غسان بنو غساسنا کے بادشاہ نے خط بھیجا اور اپنا قاصد بھیجا کعب ابن مالک کو، چونکہ کعب ابن مالک تو بڑا ادیب خطیب لبیب آدمی تھا. اس نے خط بھیجا کہ کعب مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا نبی تیرا سردار تجھ سے ناراض ہے، اور تیری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے کہ 40 دن سے پورا مدینہ بائیکاٹ ہے تم پہ، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مذہب کو، اس کے شہر کو، اس کے دین کو چھوڑ کر فوراً میرے پاس پہنچو. یہاں میں تمہیں اپنا سب سے بڑی وزارت کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں. تمہارے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی نے ضائع کر دیا ہے، تم کو ضائع کرنے والے آدمی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ یہ میرا ایک اور امتحان. اب بات سنیں کعب کی، ذرا دل پہ پتھر رکھ کے اس کا وزن کریں تھوڑا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہ بادشاہ نے مجھے لالچ دی ہے، وزارت دی ہے، میرے پاؤں ڈگ مگا جائیں گے. وہ کہتے نہیں، میں اس بات پہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کافروں کو مجھ سے امید ہو گئی ہے. اگر میرا ایمان کبھی ہوتا تو کافر مجھے پیغام ہی کیوں بھیجتا، ضرورت ہی کیوں کرتا پیغام بھیجنے کی. اس نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافروں کو مجھ میرے بارے میں امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ شاید ڈھیلا ہو جائے. تو میں نے اس کا خط کو لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے، سامنے آگ کا تنور جل رہا تھا، اس میں ڈالا اور میں نے کہا ارجع الى ملکک، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ کعب ابن مالک کا یہی جواب ہے، محمد مدنی کے شہر میں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ نے ہماری توبہ قبول کی. اب دو صحابی وہاں سے چلے، ایک گھوڑے پہ دوڑا اور ایک پیدل دوڑا کہ بھی ہم جا کے مبارک دیں کعب کو، بھی مبارک ہو، بھی مبارک ہو، تمہاری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نوجوان نے دیکھا نا کہ وہ تو گھوڑے پہ جا رہا ہے، لازمی بات ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا، تو اس نے دور سے پکارا یا کعب ابشر، یا کعب ابشر، مبارک. اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی، گھوڑا بعد میں پہنچا. تو جب وہ آیا تو میں نے کہا بھی اس کی آواز پہلے پہنچی تھی, میں نے اپنے سارے کپڑے نکال کے اس کو مبارکباد کے عوض میں دے دیے, اور اس کے بعد میں دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مبارک دی. کہتا ہے خدا کی قسم میں طلحہ کا یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جو مجھے مبارک دے رہا, اور میں نے دیکھا اب حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے, اب ان کی مسکراہٹ میں ناراضگی کے بجائے محبت تھی, اور فرمایا اب شریا کعب ان اللہ تبارک و تعالی قبل توبتکم, تمہاری توبہ اللہ نے منظور فرما لی ہے, تمہیں معافی, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں راضی. یہ عظیم واقعے کے بعد یہ وہی سن ہے, یعنی اب سنہ 8 ہجری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے, جس میں بی بی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو. اور انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا, حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا, سب لوگ آ گئے, حضور نے خطبہ پڑھا, صحابہ کہتے ہیں عجیب خطبہ تھا, اور اس میں منافق بھی آ گئے, چونکہ منافق تو آ جاتے تھے نا مسجد میں. حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کم یا فلان کم یا فلان کم یا فلان فلان اٹھو نکل جاؤ مسجد سے تم منافق ہو. فسماہ ستن وثلاثین شخصا من المنافقین, حضور نے 36 منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا. اس سے بڑی موت ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے فضیحت ہو گئی کہ تم منافق ہو, منافق ہو نکل جاؤ, اور ان کا راز جو تھا وہ بھی ختم, بھانڈا پھوٹ گیا, ذلت ہو گئی. اسی ذلت کو دیکھ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا جی, اس کو ایسی بیماری گری کہ وہ بستر پہ گر گیا, اور اسی غم میں وہ گھل گھل کے مر گیا. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے, حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے, سب منافقوں کا سردار جو تھا یہ عبداللہ ابن ابی سلول, شدید جب مرنے کا وقت آیا نا, اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں کہ وہ میرے پاس تشریف لے آئے. اب سیرت کا اندازہ کریں, حضور کی رحمت کا اندازہ کریں, حضور کے کرم کا اندازہ فرمائیں, حضور آ گئے تشریف لے, اتنا بڑا دشمن ہے, سارے منافقوں کا سردار ہے, بیمار ہے, مر رہا ہے, بلاتا ہے, حضور پھر گھر آ گئے. اور جب حضور آئے تو اس وقت مرنے کے بالکل قریب تھا, اس وقت بھی کہہ رہا تھا اين حلفائي اليهود واين حلفائي بنو قريظه, ہائے یہودی کدھر گئے, ہائے وہ یہودی کدھر گئے, يرفعوني میری شان اونچی کرتے, میرا نام اونچا کرتے, مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اس موت کے وقت بھی بدبخت یہودیوں کو یاد کر رہا ہے, اور حضور سے کہنے لگا کہ ایک تمنا ہے میری, اگر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے اپنا قمیص مبارک مجھے دیں, اسی میں مجھے کفن دیا جائے اور جنازہ بھی آپ میرا پڑھیں. حضور نے فرمایا تم ہو تو منافق, آخر وقت تک یہود یہود کر رہے ہو, لیکن بہرحال تم نے سوال کیا ہے تو میں نہیں چاہتا دے دوں گا. اور حضور پاک تشریف لے آئے اور اس کے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ بیٹا جو ہے پکا مومن عاشق رسول اللہ, اور فرمایا کہ جب تمہارے باپ مر جائے تو میرا قمیص لے جانا, اسی میں اس کو دفن دے دیں, اسی میں کفن دے دیں. وہ آیا, حضور نے قمیص دے دیا. اصل بتایا یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے تو ذکر نہیں کیا, لیکن بعض محققین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ قمیص دینے کی دراصل وجہ اور تھی. جنگ بدر میں جب حضرت عباس حضور کے چچا قید ہوئے تھے تو جنگ میں کپڑے پھٹ گئے, تو حضور پاک نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو, کوئی قمیص ہو تو میرے چچا کو دے دو, چلو کپڑا تو پہن لینا, قیدی تو ہے, بہرحال چچا تو ہے نا جی, چاہے قیدی ہے کافر ہے. تو کسی کا قمیص حضرت عباس کو آ نہیں رہا تھا, عبداللہ ابن ابی ابن یہ جو تھا ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اس نے اپنا کرتا دیا تو وہ ان کو پورا آ گیا. تو حضور پر احسان تھا کہ اس نے اپنا قمیص میرے چچا کو دیا تھا, حضور چاہتے تھے کہ میں زندگی میں بدلہ ادا کر دوں تاکہ قیامت میں کسی امید میں نہ رہے, اور اللہ کا نبی کسی کا احسان نہیں رکھتا, اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں تہادو تہابو، تاکہ کوئی ہدیہ دے، کوئی چھوٹا دے، کوئی تھوڑا دے، کوئی بہت دے، بات یہ نہیں ہوتی، ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو، تاکہ اس سے ایک تعلق جو ہے بڑھتا ہے، کوئی احسان کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ پھر احسان کے ساتھ نمٹاؤ. خیر جب جنازے کا وقت آ گیا، مر گیا ہو، جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دیا تو نے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ. لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئیں، جنازہ تیار ہو گیا، اور حضور جنازے کے لیے جان لگے تو حضرت عمر آ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھیں، آپ کو نہیں پتا یہ ظالم منافق دشمن، اس نے احد میں کیا کیا، بدر میں کیا کیا، بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا بدبخت، یہودیوں سے گھڑ جوڑ کرنے والا بدبخت، اور یہ وہی بدبخت نہیں اس نے کہا تھا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ، جنازہ پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا حضور نہیں، اس کا جنازہ نہ پڑھا، یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر، ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، تو اس لیے میں مانگتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی جرات آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا، میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ لیا اور مسلے سے کھینچنا شروع کر دیا، حضور اس ظالم کا جنازہ نہ پڑھائے، اور حضور حیران کھڑے کہ عمر مجھے کھینچ رہا. حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے. اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. میں کہا حضور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے نا کہ 70 دفعہ مانگو نہیں کروں گا، میں 70 سے زیادہ کروں گا، رحمت ہے، سراپا رحمت. انہوں نے کہا تو فرمایا اللہ نے کہ 70 دفعہ مانگو یا نہ مانگو، تو ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے، شاید اللہ راضی ہو جائے. حضور نے کہا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کا نام ہے، وہ ایک مقام تھا، اب دوسرا مقام دیکھیں گے. جب حضور نے اللہ اکبر کہا تو وہی حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. اس بات کو سمجھیں، اپنے ذہن و عقل میں رکھیں. ایک ہے مشورہ دینا، ایک ہے اطاعت رسول، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا. مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے، پکڑ لیا حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ کانا اتعجب ولا جراتی، میں اپنی اس جرات میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو ہاتھ سے پکڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہیں، ورنہ حضور ڈانٹ دیتے. حضرت عمر کا بڑا مقام ہے، لیکن حضور کے سامنے کیا ہے. لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کی اللہ اکبر، حضرت اللہ اکبر یہ نہیں کہ نکل گیا ہوگا، اچھا جی میں تو نہیں پڑھتا نا. کہا نہیں، جب نبی پڑھ رہے ہیں تو اب پڑھنا پڑے گا، اب انکار نہیں ہو سکتا، اب کھڑا پیچھے ہونا پڑے گا. یہ تھی اطاعت رسول، یہ تھی اطاعت حبیب.